الصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا و نبینا ابی القاسم محمد و علیہ الطیبین الطاہرین المعصومین و لعنت اللہ علی اعدائہم اجمعین من الان الى قیام یوم الدین اما بعد فقد قال الله تعالى في كتابه المبين وهو أصدق القائلين وقوله الحق بسم الله الرحمن الرحيم لا تجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا صلوات بجمع محمد علی محمد عزاداران حسین یقیناً آپ کو خبر مل گئی ہوگی کہ پھر ان بزدلوں نے پست فطرت لوگوں نے ان کے لیے میں کیا لفظ استعمال کروں خواتین کی مجلس پر کریکر مارا ہے دستی بم مارا ہے جس میں ایک بچہ 11-12 سال کا شہید ہو گیا ہے کچھ مومنین اور مومنات زخمی ہیں ان میں سے بھی کچھ 3-4 کی حالت ذرا سیریس ہے سب سے پہلے تو میں آپ سے درخواست کروں گا تمام شہداء ملت جعفریہ کے لیے ایک سورہ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے گا اور دوسری درخواست ہے کہ تمام زخمیوں کے لیے دل سے دعا کریں بارگاہ میں بیٹھیں پروردگار بحق بیمار کربلا ان تمام مجروحین کو ان تمام زخمیوں کو جلد از جلد صحت کاملہ و عاجلہ عطا فرمائیں اور جن خبیث کیا میں ان کے لیے لفظ استعمال کروں پست بے نام و نسب لوگ ان کا کوئی نام و نسب نہیں ہے ان کا کوئی حسب نسب نہیں ہے پست فطرت لوگوں نے بزدل جو سامنے آ کے لڑ ہی نہیں سکتے جہاں سامنے آ کے لڑ رہے ہیں وہ دیکھیں نا آج خبریں آ رہی ہیں نا کیا حشر ہو رہا ہے ان کا انشاءاللہ صبح تک یہ موصل میں دفن ہو جائیں گے سب کوئی بھی نہیں بچے گا ان میں سے آخری حملہ چل رہا ہے اور یہی حلب کا بھی آپ سن لیں گے کیونکہ میدان کی لڑائی ہے نا وہ جانتے ہیں کہ میدان میں کیسے لڑا جاتا ہے لیکن یہ بزدل ہمیشہ اسی طرح چھپ چھپ کے وار کر کر کے نقصان پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں حالانکہ ہمیں نقصان نہیں پہنچا سکے نہ پہلے نہ آج میں اور نہ آئندہ پہنچا سکتے ہیں لیکن بہرحال کسی کے جگر کا ٹکڑا تھا جو چلا گیا پھینک کے بھاگ گئے یہ مردوں والی لڑائی تھوڑی وہ بھی خواتین کی مجلس میں خواتین پہ حملہ عورتوں پہ حملہ بچوں پہ حملہ یعنی ایک عجیب و غریب قسم کے لوگ ہیں یہ میں نے کہا نا کہ جس کی سمجھ میں کربلا نہیں آتی کہ کون سے لوگ حسین کے مقابلے میں آئے تھے تو صاحب کہتے تھے آپ لوگ مبالغہ بہت کرتے ہیں کربلا کے معاملات میں بھلا یہ کیسے ہو سکتا ہے جناب ایسے لاشوں میں گھوڑے دوڑائیں اور ایسے نیزوں پہ سر اٹھائیں اور اس طرح جناب رسول رادیوں کو بے پردہ بازاروں میں پھرائیں پھر آئیں تو میں نے ان کو کہا میں نے کہا ادھر جانے کی ضرورت نہیں ہے ان یہ آج کے خوارج کو دیکھ لو نا آج کے یزیدیوں کو دیکھ لو کہ یہ کیا کرتے ہیں جب پکڑتے ہیں کس طرح یہ قتل کرتے ہیں کیا یہ لاشوں کا حشر کرتے ہیں کس طرح ٹکڑے ٹکڑے کرتے ہیں کس طرح وہ کلیجے نکالتے ہیں کلپ پتہ نہیں آپ لوگ دیکھے نہیں دیکھی وہ فلمیں اور یہ خود فلمیں بنا کے خود اعلان کر دیے تاکہ لوگ ڈریں گے حالانکہ ڈرنے والے تو نہیں نا ہم لوگ ہم تو کبھی بھی نہیں ڈرے باقاعدہ کلپ بنا کے بھیجیں کلیجہ نکال کے چبا رہے ہیں تو میں نے کہا تمہیں پتہ چلا کہ جناب حمزہ کا کلیجہ چبانے والے کون تھے یہ اسی ہندہ جگر خارا کی نسل ہے جو چل رہی ہے آج تک لہٰذا میدان میں کبھی بھی نہیں لڑے یہ چھپ کے وار کرتے عورتوں بچوں پہ وار کیے دعا کریں پروردگار یہ بھی دعا کریں کہ معبود یہ جو امن کے دشمن بنے ہوئے ہمارے شہر اور ہمارے ملک میں جنہوں نے غارت گری بازار غارت کا مچایا ہوا ہے بار الہا جلد از جلد ان دہشت گردوں کو ان نجس لوگوں کو ان نحس لوگوں سے اس ارض پاک کو پاک کر دیں جہاں کہیں بھی ان کے ٹھکانوں کو برباد کر دیں ان کو ذلیل و رسوا کر دیں اور وہ دین فروش ملا جو ان کی سرپرستی کرتے ہیں معبود ان کو بھی دنیا اور آخرت کی ذلت اور رسوائی سے دوچار کر اور جو تو نے امتحان ہمارے لیے مقدر کر دی ہے جانتے ہیں نا مقدر کا مطلب کیا ہے یعنی قضاء و قدر کا فیصلہ جیسے صفین میں قضاء و قدر کا فیصلہ تھا مولانا نے خود فرمایا کہ قضاء و قدر ہے معبود جو تو نے مقدر کر دیا جو قضاء و قدر کا فیصلہ ہے کہ وہ امتحان ہمیں دینا ہے تو اگر امتحان ایسے رکھیں تو انہیں ہمارے لیے جو معبود ان امتحانات میں ہمیں ثابت قدم رکھنا، ہمارے قدم ڈگمگا نہ جائیں، اور الحمدللہ ماضی میں بھی کبھی نہیں ڈگمگائے، انشاءاللہ آئندہ بھی کبھی نہیں ہوگا ایسا، بس ثابت قدم رہیے، تیار رہیے، کچھ بھی ہو سکتا ہے، کہیں بھی ہو سکتا ہے، مگر یہ یاد رکھیے کہ شکست ان کا مقدر ہے، آپ کا نہیں، یہ تقدیر ہے، یہ اللہ کا وعدہ ہے، قرآن میں جا بجا وعدہ ہے، قرآن مجید میں وعدہ ہے، انبیاء کا وعدہ ہے، ائمہ طاہرین کا وعدہ ہے، اور اس آخری حجت کا وعدہ ہے جس کے انتظار میں آپ اور میں جی رہے ہیں. صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر. میری بڑی مشکل ہوتی ہے جب ایسا کوئی واقعہ ہو جاتا ہے، وہ میں کتنا بھی اپنے ذہن کو ہٹانا چاہوں، مضمون کی طرف لانا چاہوں، بڑی مشکل ہو جاتی ہے مجھے، وہ کیا کہوں آپ سے، حساس اب طبیعت پہ تو اپنا کوئی قابو نہیں ہے نا، کسی کو نہیں کر سکتا کوئی، اپنے قابو نہیں پا سکتا، تو میں اس سے گریز کر کے آگے نہیں بڑھ سکتا. ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں اس کو ایک طرف رکھ دوں، اس واقعے کو جو ابھی ابھی ہوا، تھوڑی دیر پہلے ہوا، دو گھنٹے پہلے ہوا، اور بے حس انسانوں کی طرح آپ کے سامنے اپنا مضمون پڑھ کے چلا جاؤں. یہ کم از کم مجھ جیسے طالب علم سے، حقیر انسان سے یہ کام نہیں ہوا، نہ کبھی ہو سکتا. شاید ہم سب کا حال یہی ہوتا ہے جب ہم سنتے ہیں، لیکن پھر میں آپ سے کہہ رہا ہوں کہ اس بات کا یقین رکھیے، یقین کہ کربلا سے لے کر آج تک ان کے نصیب میں ذلت ہے، رسوائی ہے، خواری ہے، اور جو حسین کے نقش قدم پر چلا ہے، نقش قدم تو دور کی بات، حسین کے غلاموں کے نقش قدم پر چلا ہے، حسین نے کبھی ان کو رسوا نہیں ہونے دیا، حسین نے کبھی ان کو ذلیل نہیں ہونے دیا. عزت ہی عزت ہے، دنیا میں بھی، زندگی میں بھی، مر کے بھی عزت ہے. بس آپ سے دعا کروں گا کہ تمام مومنین کی حفظ و سلامتی کے لیے، جہاں جہاں بھی ہیں، عزاداری برپا کر رہے ہیں پورے پاکستان میں، ماں ان سب کی صحت و سلامتی کے لیے بلند آواز سے ایک صلوات بھیج دیجیے محمد اللہ. گزارش اور کروں گا کہ تھوڑا سا آگے سمٹ آئیں گے تو مجھے بات کرنے میں آسانی ہو جائے گی. ذرا سا ایک درود بھیجتے ہوئے آگے بڑھائیے. آئیے چلیے، یہ باتیں تو میں نے کی، جملے بیچ میں بھی انشاءاللہ ذکر آتا رہے گا، گھبرانے کی بات نہیں، اپنے اعصاب پہ قابو رکھنا ہے. اللہ مالک جس نے پیدا کیا ہے وہی جانتا ہے کہ کب کہاں اسے ہماری روح کو قبض کروانا ہے. اسرائیل کے ذریعے سے کوئی مسئلہ نہیں، یہ سلسلہ جاری تھا، جاری ہے، جاری رہے گا. لاکھوں کروڑوں شہید دینے کے بعد 1400 سال سے یہ سلسلہ جاری ہے، چلتا رہے گا، ہم ہوں یا نہ ہوں اسے کوئی فرق نہیں پڑتا. آئیے مضمون کی طرف آتے ہیں، کل جہاں چھوڑا تھا بات کو وہیں سے لے کر آگے بڑھتے ہیں. کل ہم نے آپ کی خدمت میں عرض کیا تھا بنی قینقاع کا سارا سلسلہ، آج بنی نظیر کا مسئلہ. یہ کیوں پڑھ رہے ہیں؟ ترتیب سے پڑھ رہے ہیں، یاد رکھیے تاریخی ترتیب کے ساتھ، تاکہ وہ جو روشن خیال لوگ یہ بلیم اور یہ الزام لگاتے ہیں نا کہ اسلام خوریزی، وہ دیکھیں 400 یہودیوں کو بنی قریظہ کے مار دیا، قتل کر دیا، پھینک دیا، تو بھائی پہلے سلسلہ وار چلو تو صحیح کہ چھوڑا کتنوں کو ہے، پہلے یہ تو دیکھو کہ کہاں کہاں معاف کیا اور کیسی کیسی خیانتوں میں معاف کیا. اب کل جن کو صرف کہا کہ لے جاؤ اپنا مال و اسباب سب لے جاؤ نکل جاؤ، ان کا کتنا بڑا جرم تھا، کتنی بڑی خیانت تھی. بدر میں خیانت کی وہ الگ، آج بھی جو بتاؤں گا احد کی خیانت ہے وہ سب الگ، بدر میں خیانت، احد میں خیانت، کفار کے ساتھ رشوہ دوانیاں، سازشیں ساری ان میں مشغول، مسلمان خواتین کو بے عزت کرنا، توہین کرنا، سب کچھ. اس کے باوجود اللہ کے رسول نے معاف کیا، معاف کر دیا نا کہ اچھا اب نکل جاؤ، کیونکہ وہ رہ نہیں سکتے، مسلمانوں کا خون تمہاری گردنوں پر آ گیا، ان کی خواتین کی تم نے بے حرمتی کی ہے، ان کے لیے سب تم نے قرار نے کہ سب کیا، اب جب مسلمانوں کے ساتھ ہوگے تو جھگڑا تو ہوگا نا، مار کٹائی ہوگی، لہذا بہتر یہ کہ اب تمہاری سزا بس اتنی ہے کہ اپنا سامان لو یہاں سے چلے جاؤ، ورنہ تم لائق قتل ہو. سزا کیا تھی ان کی؟ قتل کرنا. لیکن اللہ کے رسول نے قتل نہیں کیا، چھوڑ دیا ان کو، قتل نہ کرو 700 آدمیوں کو، ان کو نکال دو، دور کر دو، جلا وطن کر دو، جلا وطن کر دیا، لا جاؤ اپنا سامان بھی لے جاؤ، بال بچے لے جاؤ، سب چلے جاؤ. ورنہ سزا قانون یہ تھی کہ ان سب کو قتل کیا جاتا، ان کی عورتوں بچوں کو کنیزی اور غلامی میں لیا جاتا، یہ سزا تھی. لیکن نہیں، یعنی رحمت للعالمین نے اپنے رحمت للعالمین ہونے کا ثبوت دیا، اور رسول کوئی فعل انجام نہیں دیتا سوائے اس کے کہ وہی اللہ کی مرضی ہوتی ہے، مشیت الہی کے تابع ہوتا ہے. چاہے مسلمان چاہتے ہوں کہ قتل کر دیں، لیکن اللہ کے رسول نے فیصلہ کر دیا تو اللہ کے رسول کا فیصلہ کس کا فیصلہ ہے؟ اللہ کا فیصلہ. جو وہ کہے گا وہی قانون الہی ہے, جو کرے گا وہی قانون الہی ہے. درست ہے؟ چھوڑ دیا ان کو, چلے گئے وہ. اب آئیے ترتیب سے چل رہے ہیں. اور ہم نے پہلی مجلس میں ایک بات آپ کی خدمت میں عرض کر دی تھی, جو لوگ نہیں تھے وہ سن لیں. ہمارے کچھ احباب ذرا مشکل میں پڑ جاتے ہیں کہ آج سے نہیں, گزشتہ 26 سال سے ہمارا یہ دستور ہے کہ ایک ہی موضوع رکھتے ہیں وہاں بھی اور یہاں بھی, جو عشرہ ثانی پڑھتے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے کہ مضمون اتنا مشکل ہوتا ہے کہ اس کے لیے 8-10 گھنٹے پڑھنا پڑتا ہے. اب 8-10 گھنٹے پڑھنے کے بعد دو الگ الگ مضمون تیار نہیں کیے جا سکتے. تو جتنے بھی احباب ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ جو پہلے پڑھتے ہیں وہاں بھی یہ مضمون ہوتا ہے, مجمع بدل جاتا ہے سارا کا سارا. لیکن اس لیے کہہ دیتے ہیں, کوئی یہ نہ کہے کہ صاحب وہی مجلس وہاں والی یہاں ریپیٹ کر دی, یہ آج کی پریکٹس نہیں ہے ہماری, یہ ہماری 26 سال کی یہی پریکٹس ہے. آپ سب جانتے جو ہمیشہ سنتے چلے آئے ہیں, صلوات عنایت فرمائیے محمد والے محمد. اور پھر میں ویسے بھی مجھے اپنی کم علمی کا اعتراف ہے, میں اتنا عالم قابل فاضل ہوں بھی نہیں کہ میں اتنے اتنے مضمون الگ الگ تیار کر کے الگ الگ جگہ پڑھو, نہیں ہو سکتا. مجلس ایک ہی تیار ہوتی ہے بھائی, اس میں بھی گھنٹوں لگتے ہیں اگر مجلس پڑھ رہے ہیں تو انسان ہوتے ہیں. خیر, بات کو آگے بڑھاتے ہیں. بنی قینقہ کو نکال دیا, کل تک ہم نے پڑھا تھا. اب ایک اور ملعون سامنے آتا ہے, سلام ابن ابی الحقیق. یہ بھی شاعر ہے, یہ بھی بغض و کینہ, خیبر کا رہنے والا ہے. مکے جاتا ہے, مدینہ جاتا ہے, سفر کرتا ہے اور حجب کرتا ہے. شاعری جس میں بےحدہ اشعار, معاذ اللہ پیغمبر ختم مرتبہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شان, مسلمانوں کے بارے میں, یعنی اسی کے نقش قدم پہ چلتا ہے جو میں نے کل بتایا, جس کا انجام آپ کے سامنے بتایا تھا, کل آپ کے سامنے تھا. حرس ابن بشر, یہ اس کا سمجھیے کہ وارث پیدا ہو گیا. آپ جانتے ہیں نا کہ ایک فتنہ جاتا ہے دوسرا آ جاتا ہے, ابھی دوسرے کا شکر ادا کریں تو کہ یہ آئے تیسرا آ جاتا ہے. تو یہ فتنے تو نہیں ختم ہوتے, فتنے تو رہتے ہیں جب تک دنیا ایک کے بعد ایک آتا رہتا ہے, ایک کے بعد ایک آتا رہتا ہے. آپ سمجھتے ہیں فلاں چلا گیا, جان چھڑ گئی, کہاں اس سے بڑا آ جاتا ہے بعد میں, اس سے بڑا مصیبت آ جاتی ہے. تو حرس ابن بشر سے اس نے کوئی سبق نہیں سیکھا, یہ سلام ابن ابی الحقیق سامنے آ گیا اور اس نے وہی بےحدہ گوئی, یا وہ گوئی جس کو کہتے ہیں, وہ کرنا شروع کر دیا. مسلمان خواتین کے بارے میں, مسلمانوں کے بارے میں, اسلام کے بارے میں, خود آقا دو جہاں کے بارے میں اشعار لکھتا ہے, تقریریں کرتا ہے, ادھر جاتا ہے, ایک مصیبت مچاتا ہے. اچھا, پہلے جنہیں نے قتل کیا تھا محمد ابن مسلمہ اور ان کے ساتھی جو تھے, ان کا تعلق تھا بنی اوس, قبیلے بنی اوس کے ساتھ. تو بنی خزرج کو یہ خلش رہ گئی تھی, مسلمان تو ہو گئے, سب مومن ہو گئے, لیکن ایک مقابلے بازی تو ہوتی ہے نا, یہ بنی اوس والے سبقت لے گئے اور اللہ اور اس کے رسول کے دشمن کو قتل کر دیا, ہم پیچھے رہ گئے. برادری والا سسٹم آپ دیکھیے, بڑا مشکل ہوتا ہے انسان کا برادریوں کے چکر سے باہر نکلنا. ہو جاتا ہے نا برادری قوم قبیلہ کے, بھائی یہ نہیں دیکھے گا غلط کہہ رہا ہے, سیکھنا اپنی قوم کا آدمی ہے بھائی, یہ کرنا ہے. تو اس وقت بھی زمانے جاہلیت سے نکل آئے, اسلام قبول کر لیا, مگر وہ دو قبیلوں کی جو چشمک تھی وہ جاری تھی, یعنی برتری والی, کہ بنی اوس نے یہ کیا, یہ آگے نکل گئے, ہمیں بھی کرنا چاہیے, ہم آگے جائیں. اچھی چیزوں میں مقابلہ اچھا بھی ہوتا ہے, لیکن یہ کبھی کبھی نقصان دہ ہو جاتا ہے. اب دیکھیے کربلا اسلام آئے ہوئے 61 ہجری اور 13 وہ ملا لیجئے آپ تو 73 سال ہو گئے نا, کب واقعی کربلا وہ 72-73 سال. لیکن وہ زمانے جاہلیت کی عصبیت, زمانے جاہلیت کی دشمنی, وہ کربلا میں آپ کو نظر آئی کہ نہیں نظر آئی؟ نظر آئی نا. اولاد علی کے سامنے وہی کہتے تھے بدر احد میں جو مارا, یعنی اسلام لانے کے باوجود وہ قبائلی عصبیت سے, تعصبات سے باہر نہیں نکل پائے تھے سوائے چند لوگوں کے. تو یہ ہمیشہ ہوتا ہے, ہر دور میں چند لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اس سے بالا تر نکل جاتے ہیں. کیسا قوم, کیسا خاندان, کیسا قبیلہ, غلط بات میرے گھر میں کوئی کرے گا تو غلط ہے, اتنی ہمت ہونی چاہیے انسان میں. غلط بات میری اولاد کرے گی تو غلط ہے, غلط بات میرا باپ کرے گا, ہاں بے احترامی نہیں کر سکتا, اللہ کا حکم ہے, رسول کا حکم ہے, اپنے والدین کی توہین نہیں کر سکتا, لیکن غلط بات ماننے کا حکم نہیں ہے. غلط بات مانوں گا نہیں, لیکن ہاں بدتمیزی سے بات نہیں کرنا, ان کو جھڑک کے بات نہ کرنا, ان سے تیز لہجے میں بات نہ کرنا, زیادہ انقلابی نہ بن جانا کہ اپنے گھر میں ماں باپ سے بدتمیزی شروع کر دو, بڑے بہن بھائیوں سے بدتمیزی شروع کر دو. یہ نہ اسلام ہے نہ انقلاب ہے, یہ بدتمیزی ہے اور جہالت ہے. یہ کیا ہے؟ بدتمیزی اور جہالت ہے. لہذا ہمیشہ ان کے سامنے سر جھکا کے رکھنا، یہ ہے اسلام۔ غلط بات نہ ماننے کا مطلب کیا ہے؟ کہ ان سے بدتمیزی نہیں کرنی، ان کی آواز بھی آواز پھر بھی بلند نہیں کرنا ہے، مگر یہ کہ نہیں مانو اس بات کو کہ بچان پتا چل گیا۔ پہلے تو یہ طے ہو جائے کہ آپ کو صحیح پتا چلا بھی ہے کہ نہیں پتا چلا۔ آج کل تو یہ بھی بڑی مصیبت ہے، جس کو کچھ پتا چل جائے وہ سمجھتا ہے مجھے صحیح پتا چلا ہے، باقی سب کو غلط پتا چلا ہے۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ ہاں، ایک ایک قدم پھونک پھونک کے رکھنا پڑتا ہے مجھے۔ یہ بھی تو ہو رہا ہے نا محلوں میں، جس کو جو بات پتا چل گئی تھا مجھے حق پتا چل گیا، آپ کیسے ماں باپ کیسے بہن بھائی۔ ارے بھائی، ہر گھر میں الگ حق پہنچ گیا، اب سمجھ بھی نہیں آ رہا کتنے قسم کا حق ہو گیا۔ حق تو ایک ہی ہوتا ہے، حق طرح طرح کا تو نہیں ہوتا نا، حق تو ایک ہوتا ہے۔ لیکن پھر میں نے ایک نقطہ بتا دیا آپ کو کہ ٹھیک ہے، اللہ سب کو توفیق دے حق کو سمجھنے کی، جب حق بات سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر گھر میں بھی کوئی غلط بات کر رہا تو لڑنا تھوڑی ہے، فیملی سسٹم کو تباہ تھوڑی کرنا ہے، خاندان کو تباہ تھوڑی کرنا ہے، ماں باپ کے مقام کو تکلیف تھوڑی پہنچانی ہے، ٹھیس تھوڑی پہنچانی ہے، اسے نیچے تھوڑی گرانا ہے، ان کو ڈیگریڈ تھوڑی کرنا ہے، بڑے بھائیوں کو بڑی بہنوں کو ان کو ڈیگریڈ تھوڑی کرنا ہے۔ بے شک اسلام کا بہترین نمونہ یہی ہے کہ حق معلوم ہو گیا تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ سب سے بدتمیزیاں کرتے پھرو۔ حق کا مطلب یہ ہے جب آپ سمجھیے، جیسے پیار سے سمجھایا جاتا ہے ویسے سمجھائیے، جیسے آپ سمجھیں نہ، یہ کہ لڑائی جھگڑا تو خیر اوس و خزرج میں جاری تھا، تو بنی خزرج کو یہ خلش تھی کہ یہ ہم سے آگے نکل گئے۔ بھائی یہ آگے نکل گئے، انہیں ایک دشمن رسول خدا کو قتل کر ڈالا، کعب ابن اشرف کو، ہم کیا کریں، کوئی موقع ایسا آنا چاہیے۔ انہیں اندازہ ہوا کہ خدا کے رسول کو یہ سلام ابن ابی الحقیق، اس کے بارے میں وہی رائے ہے کہ جب تک اس کتے کی زبان بند نہ ہو چین نہیں آئے گا مومنین کو، سمجھ گئے۔ تو بنی خزرج نے سبقت کی کہ پہلے بنی اوس والے نمبر لے گئے، اب ہم جائیں گے۔ تو ان میں بھی دو مجاہد، عبداللہ ابن عتیق اور مسعود ابن سنان۔ اب منذر ابن عمرو بھی آئے تھے، لیکن حضور نے ان کو روک دیا کہ نہیں، آپ کسی اور کام کے لیے، یہ حاضر، خدا کے رسول ہمیں اجازت دیجیے، ہم اس کتے کی زبان بند کریں۔ خدا کے رسول نے مسکرا کے اجازت دے دی، ٹھیک ہے کر سکتے ہو، اللہ کے رسول نے حکم دے دیا۔ انہیں جناب سلام ابن ابی الحقیق کو اسی طرح گھیرا گھارا لے کر آئے، ان کی بستیوں سے نکالا، قتل کر دیا، اس کا کام تمام کر دیا۔ دہشت زدہ ہو گئی یہودی کہ اس کے بعد کوئی ایسی حرکت نہ کرنا، کیونکہ جو کر رہا ہے وہ مارا جا رہا ہے۔ دیکھیں نا، ایک مقام ہوتا ہے، ایک قداس جس کہتے ہیں قدسیت، اس قدسیت کے مقام پہ اگر جا کے کوئی توہین کرے گا تو پھر اللہ اور اس کا رسول معاف نہیں کرتا، ہے نا ایسا، ان کو پھر معاف نہیں کیا جائے گا۔ یہاں تک کہ بعض لوگوں نے، جنہوں نے یہ کام کیا تھا، کلمہ پڑھ لیا فتح مکہ کا، تو رسول نے منہ پھیر کے معاف کیا تھا کہ بس چلے جاؤ، تم نے کلمہ پڑھ لیا مگر میرے سامنے اب نہیں آنا۔ اور حضور کی زندگی میں اور پہلے ادوار میں، دو ادوار میں وہ مدینہ میں داخل ہو ہی نہیں سکتے تھے، کیونکہ انہوں نے توہین کی تھی مقام رسالت کی۔ اور پھر بعد والے دور میں ان کو واپس بلا لیا گیا، آس ابن وائل اور حکم، مروان کا باپ حکم وغیرہ، ان سب کو بعد میں بلائے گئے، ورنہ رسول نے منع کر دیا تھا، یہ مدینے سے خارج تھے، منہ پھیر لیا تھا رسول نے لوگوں سے، میرے سامنے مت آنا، بس ٹھیک کلمہ پڑھ لیا جاؤ، میرے سامنے مت آنا، کیونکہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، اس کی معافی نہیں۔ قتل کر دیا رائے فخر و مباحات بھی کہ رسول نے، انہیں بھی شاباش دی کا، برابر ہو گیا بنی اوس سے ہمارا حساب۔ ایک دشمن خدا کو تم نے مارا، ایک دشمن خدا کو ہم نے مارا، ایک دشمن رسول خدا کو تم نے مارا، ایک دشمن رسول خدا کو ہم نے مارا، تو یہ ان کا چل رہا تھا سلسلہ، یہ رکا نہیں تھا۔ لیکن اچھے میدان میں آ گئے تھے اب یہ، کہ اچھے کاموں میں شفقت کرو، اچھے کاموں میں آگے بڑھو۔ اب آئیے اس کے بعد کیا ہوتا ہے، یہودیوں نے ایسی کرنی تو شروع کر دی نا، عہد و پیمان توڑنا شروع کر دی، ایک کے بعد ایک رسول نظر انداز کرتے جا رہے ہیں، نظر انداز کرتے جا رہے ہیں کہ بھائی جتنا ہو سکے جنگ سے گریز کرو، لڑائی سے گریز کرو۔ لیکن ایک واقعہ ایسا ہو گیا کہ پھر غزوہ بنی نظیر سامنے آ گیا۔ اس غزوہ میں کیا ہوا بتاتے ہیں آپ کو، غزوہ بنی نظیر، آج بنی نظیر قبیلہ ہے نا، بڑے بڑے جو قبیلے ہم نے بتائے تھے، بنی قینقہ، بنی نظیر، بنی غطفان، بنی سلیم، یہ سب بڑے بڑے قبیلے تھے یہودیوں کے، وہاں پہ جو موجود تھے مدینے میں اطراف میں۔ ایک کو تو نکال دیا، کل بتا دیا بنی قینقا کو، جاؤ اپنا مال واس لے کے جلا وطن کر دیا۔ اب یہ بنی نظیر کا کیا قضیہ ہے، اس کا قضیہ شروع ہوتا ہے کسی اور قضیے سے، وہ قضیہ یہ ہے کہ ملاعب الاسنہ، ایک عجیب بات یہ ہوئی کہ کئی سال، کوئی میرا خیال ہے 16-17 سال پہلے، ایک مجلس میں نے پڑھی تھی جس میں فضائل مصائف سب جناب عباس علیہ السلام کے پڑھے تھے کسی جگہ، اس میں صلوات بھیجیے گا محمد آل محمد بیٹا، بلند آواز سے ایک صلوات جنایت فرما دیجیے محمد آل محمد، اس میں میں نے جناب فاطمہ کلابیہ کے اجداد میں ایک نام پڑھا تھا ملاعب الاسنہ بنی عامر کے ابو براہ، جناب فاطمہ کلابیہ کے اجداد میں ملاعب الاسنہ لقب تھا، کیا ہے اس کا مطلب؟ نیزے کی انیوں سے کھیلنے والا، کیونکہ مولا عارفان نے، مولا متقیان نے یہی ڈیوٹی لگائی تھی نا جناب عقیل کی، کہ ایسے خاندان کی خاتون تلاش کرو جس کے خاندان میں پشتوں تک کوئی بزدلی کا داغ نہ ہو، جس کی ننیال ددیال میں کوئی بزدلی کا داغ نہ ہو۔ یہ میں نے جب پڑھا تھا، ابھی جب اس مضمون کو تلاش کرا تھا تو جتنی کتابیں پڑھا میری خوشی کی انتہا نہ رہی کہ ملاعب الاسنہ نے حضور کے سامنے، اسی ملاعب الاسنہ نے اسلام قبول کیا تھا۔ یہ بنی کلاب کی ایک شاخ ہے، فاطمہ کلابیہ کہلاتی ہے نا، فاطمہ بنت حزام نام ہے ام البنین کا، جناب ام البنین کا نام، ام البنین تو کنیت ہے نا، نام کیا ہے؟ فاطمہ بنت حزام، کہلاتی تھی فاطمہ کلابیہ۔ فاطمہ کلابیہ کیوں کہلاتی تھی؟ بنی کلاب سے تعلق ہے، بنی کلاب کی ایک شاخ ہے بنی عامر، اسی بنی عامر سے، یعنی آپ ہیں، یہ بنی عامر آپ کے جد کے جد ہیں، یہی ہیں جن کا لقب ہے ملاعب الاسنہ ابو برا۔ یہ حضور کی خدمت میں آئے، بہت بوڑھے تھے، اور جب سنی باتیں، حضور نے خود ان کو دعوت دی کہ آپ اسلام قبول کر لیجئے، آپ کے لیے بہتر۔ تو فرماتے ہیں کہ آپ ایسا کیوں نہیں کرتے، نجد میں آباد ہو گئے، پھیل گئی تھی نا بنی کلاب، یعنی پھیل جاتی ہیں آبادیاں، جیسے ہم لوگ ادھر ادھر پراگندہ ہو کے پورے دنیا میں پھیلے ہوئے، پھیل جاتی تھیں آبادیاں، یہ نجد میں رہتی تھی ان کا قبیلہ، یعنی ان کی قوم بنی عامر کی، یہ شاخ جس شاخ سے یہ تھے، بنی یہ ملاعب الاسنہ تھے۔ یہ فرماتے ہیں کہ آپ ایک ٹیم بھیج دیجئے صحابہ کرام کی، کہ جو وہاں جا کر اسلام کی تعلیم دے، کلمہ بھی پڑھائے اور تعلیمات بھی دے۔ حضور نے کہا مجھے ڈر ہے کہیں اس ٹیم کو، تمہاری قوم، اس جماعت کو، اس گروہ کو نقصان نہ پہنچا دے۔ کہا نہیں، کیسے ہو سکتا ہے، وہ میرا بھتیجا ہے عامر ابن طفیل، اس کا بھی نام عامر ہے، عامر ابن طفیل میرا بھتیجا ہے، میں اس کے نام خط لکھ دیتا ہوں، آپ بھی لکھ دیجئے میرے حوالے سے خط، یہ چلا جائے گا اور انشاءاللہ وہاں کی قوم قبول کر لے گی اسلام۔ حضور نے منذر ابن عمرو اور حرام ابن ملجان، وہاں بھی میں نے تفصیل بتائی کہ نام سن کے گھبرائیے گا مت، زمانۂ جاہلیت میں ایسے ہی نام ہوتے تھے، حالانکہ میں نے بڑا تلاش کیا، شاید حزام نام ہو، شاید حزام نام ہو، لیکن جتنے بھی نسخے دیکھے کتابوں کے، الگ الگ تاریخوں کے، سب میں یہی نام لکھا ہے، حرام ابن ملجان۔ تو پہلے ہوتا ہے نا کبھی کبھی نقطہ تاریخوں میں، پرانے زمانہ ادھر ادھر ہو گیا تو کہیں کوئی نام مل جاتا ہے، تو میں حزام کہہ دیتا، میرا بھی دل نہیں چاہ رہا حرام کہنے کو، لیکن میں کیا کروں، میں تو اپنی طرف سے تو تبدیلی نہیں کر سکتا نا، یہی نام لکھا ہوا ہے، ممکن ہے یہی نام رہا ہو، ممکن ہے نقطہ مٹ گیا، واللہ عالم بالصواب، اللہ بہتر جانتا ہے۔ میں وہ بیان کر رہا ہوں جو میں نے پڑھا، جو میں نے دیکھا، جو میں نے لکھا اپنے ہاتھ سے۔ صلوات دیجیے محمد آل محمد۔ لکھنے سے مراد یہ کہ میں نے تاریخ نہیں لکھی، مطلب یہ کہ میں نے جو نوٹس بنائے تو اپنے ہاتھ سے لکھا، تو بھائی یہی نام لکھا ہے، میں تو اس کو نہیں بدل سکتا۔ تو حرام ابن ملجان، ان دونوں کی سربراہی میں 40 صحابہ یا 70 صحابہ ان کو بھیجا گیا نجد کی سرزمین پہ، آپ جائیے کلمہ پڑھائیے، تعلیم دیجیے اور یہ خط بھی لیتے جائیے۔ جب یہ نجد پہنچے تو نجد میں ایک مقام تھا، اب وہ جگہ نہیں رہی مگر تاریخوں میں ہے، بئر معونہ، بئر کہتے ہیں کنویں کو، آپ جانتے ہیں جیسے ابیار جمع ہے اس کی، ابیار علی مولا کائنات ہیں جو کنویں کھو دیتے ہیں، بئر معونہ یعنی کنواں تھا، اس کے پاس ہی جا کے ٹھہرے، اس جگہ کا نام تھا معونہ، بئر معونہ، وہاں پر ٹھہرے اور بھیجا کسی حرام ابن ملجان کو، منذر ابن عمرو نے، کہ آپ یہ خط لے کے جائیے عامر ابن طفیل کے پاس اور بتائیے کہ ٹیم آئی ہے۔ اس نے پڑھنا تو درکنار معاذ اللہ وہیں پھاڑ کے پھینک دیا خط، اور پہلے تو وہیں اس نے قتل کر دیا حرام ابن ملجان، جو صحابی تھے اللہ کے رسول کے، ان کو قتل کر دیا، شہید کر دیا۔ اس کے بعد ان سب کو اسی کنویں کے پاس، 40 تھے کہ 70 تھے، سب کو قتل کر دیا، جتنے بھی تھے منذر ابن عمرو سمیت، سب کو شہید کر ڈالا، صرف ایک فرد ان میں سے زخمی ہو کے زندہ بچا جس کا نام تھا عمرو ابن امیہ، اور اس کی بھی جان یوں بچی کہ اس عامر ابن طفیل کی ماں نے کوئی منت ونت مانی بھی تھی، کیا تھا کیا نہیں تھا سلسلہ، خلاصہ یہ کہ اس کو اتنے چھوڑ دیا کہ جاؤ تمہیں چھوڑتا ہوں. یہ عمرو ابن امیہ، اس امیہ کی بات نہیں ہو رہی جس کی ہم اکثر بات کرتے رہتے ہیں. یہ امیہ ظاہر الگ کے نام ہوتے تھے، بہت سارے نام لوگوں کے نام ہوتے تھے. تو عمرو ابن امیہ جب واپس جا رہا تھا، غصے میں تو تھا نا، 70 صحابہ کرام کی لاشیں دیکھ کر آ رہا تھا، شہید کیے گئے جب بیر مؤنہ پہ ایک ہی جگہ 40 سے لے کے 70 تک شہید کر دیے گئے. اس کو بنی عامر کے دو افراد مل گئے، موقع مل گیا، اس نے دونوں کو قتل کیا، مدینے پہنچا. مدینے پہنچ کے پورا واقعہ بتایا حضور کی خدمت میں، کہا کہ قصاص کے طور پہ دو مجھے ملے تھے، میں دو کو قتل کرایا ہوں. اتفاق سے ان دو آدمیوں کو رسول نے امان دی ہوئی تھی. اتفاق یہ دیکھیے کہ ان دونوں کو رسول نے امان نامہ تحریر کر کے دیا ہوتا، اس نے مار دیا نا ان کو، پوچھا واچا پوچھا گیا تھا کچھ نہیں، مار ڈالا ان کو. تو رسول خدا نے کہا ٹھیک ہے، تم نے ان کے قصاص میں مارا، لا علمی میں مارا، بدلے میں مارا، لیکن خون بہا تو دینا پڑے گا نا ہمیں، خون بہا دینا پڑے گا، کیونکہ میں نے ان کو امان دی تھی بھائی، میری تحریر کردہ امان ان کے پاس تھی. اب امان خون بہا دینے کا مطلب ایک آدمی کے دیت زیادہ سے زیادہ 100 اونٹ تھی. اب جتنے بھی معاملہ ہو جائے، 70 اونٹ پہ ہو جائے، 80 اونٹ پہ ہو جائے، لیکن 100 اونٹ طے تھا. تو اب 200 اونٹ کا پیسہ کہاں سے لائے، 200 اونٹ لاؤ یا پیسے لاؤ؟ تو معاہدہ تھا نا یہودی قبیلوں سے کہ بھائی ایک دوسرے کا ساتھ دیں گے مشکل وقت میں، ایک دوسرے کی مدد بھی کریں گے، حالانکہ وہ کسی شق پہ عمل نہیں کر رہے تھے، کسی شق پہ عمل نہیں کر رہے تھے. خدا کے رسول نے پیغام بھیجا کہ بھائی یہ بڑی مشکل ہے، اتنا پیسہ نہیں ہے مسلمانوں کے پاس، یہ دو آدمیوں کا خون بہا ادا کرنا ہے. تو بنی نضیر نے پیغام بھیجا کہ آپ تشریف لائیے، ہم ضرور مدد کریں گے. ادھر پیغام بھیجا کہ آپ آئیے، ادھر سازش تیار کر دیں. کیا سازش تیار کی؟ کہ بلاؤ اور قتل کر دیں، بلا کے ان کو دھوکے سے معاذ اللہ اللہ کے رسول کو شہید کر دیں گے، قتل کر ڈالیں. اور خدا کے رسول یہاں سے روانہ ہوئے، ظاہر کے مولا ساتھ ہیں، اور بھی صحابہ کرام ساتھ ہیں، کچھ لوگ ہیں، 6, 7, 8, 10 تک کے نام ملتے ہیں. بہرحال یہ سب پہنچ گئے بنی نضیر میں، پہنچے، خوب باتیں بھی ہو رہی ہیں، ہاں بالکل کریں گے، ایسا کریں گے، آپ جیسے کہیں گے ویسے کریں گے، جو ہم سے ہو سکتا ہے کریں گے. حضور تھکے ہوئے تھے، تھکے ہوئے سے مراد یہ کہ راستہ طے کر کے آ رہے تھے، گڑھی کے پاس سائے میں بیٹھ گئے. گڑھی یعنی چیک پوسٹ، یا جس کو کہنا تھا چوکی، گڑھی کہتے ہیں چوکی کو، وہ جو اپنے قلعے اور شہر بناتے تھے نا، تو تھوڑے تھوڑے فاصلے پر چوکیاں بناتے تھے، جن سے وہ جن میں چوکی دار بیٹھے ہوئے حفاظت کر رہے ہوں، تو بیٹھے ہوں یا نہ بیٹھے ہوں، بنائے اسی مقصد سے جاتے تھے، اسے کہتا تھا، اسے کہا جاتا تھا گڑھی. تو گڑھی کے سائے میں بیٹھ گئے. اس گڑھی کے اوپر عمرو ابن حجاش کی ڈیوٹی تھی کہ خدا کے رسول یہاں بیٹھیں گے اور تمہیں اوپر سے پتھر پھینکنا. آپ وہاں بیٹھے ہوئے تھے، سازش تیار ہوئی، عمرو ابن حجاش آ بھی گیا چھت پر، اس گڑھی کی وہ پتھر گرانے والے تھے کہ اللہ نے وحی کے ذریعے اپنے پیغمبر کو بتا دیا، وحی کے ذریعے ساری خبر دے دی کہ یہ ہوئی ہے سازش، اور فوراً ابھی ابھی کھڑے ہو جائیے یہاں سے. اللہ کے رسول ذرا سا آرام کرے تھے، استراحت کے عالم میں، ایک دم اٹھے، آنکھ کھولی، کھڑے ہو جاؤ علی، ہاتھ پکڑا لیا، فوراً چل دیے. کسی نے کچھ نہیں پوچھا، سب نے دیکھا کہ غیظ اور غصے کے آثار ہیں رسول کے چہرے پہ. مدینے پہنچے، جمع کر لیا سب کو اور بتایا کہ میرے قتل کی سازش کی تھی، نے اب یہ قابل معافی نہیں رہے، لہٰذا لشکر جمع کر لو. اب یہ سب سے بڑی بات ہوگی نا، احشگنی اپنی جگہ دھوکہ دے کے مارنا، آج تک ان کا کام یہ ہے. نہ معلوم کتنوں کو یہ مذاکرات کے بہانے بلاتے ہیں اور ان کے پٹھو ٹکڑے ٹکڑے کر دیتے ہیں ان کے، جیسے افغانستان میں کیا تھا عبد العلی مزاری، اگر کوئی نام ہے آپ کے ذہن میں، بیچارہ شہید جو تھوڑا تعلقات رکھتے ہیں معاملات میں، ان کو معلوم ہے کہ کتنا بڑا مجاہد تھا عبد العلی مزاری افغانستان کا، ہزارہ ٹرائبس کا، ہزارہ قبائل کا. اس ملونوں نے، طالبان نے دھوکے سے بلایا مذاکرات کے بہانے، مذاکرات کرنے آپ سے، اور جب وہ آ گئے، طریقہ یہ ہوتا تھا کہ مذاکرات، اب بھی ہے کہ مذاکرات ناکام بھی ہو جائے تو سفیر کو یا مذاکرات کرنے والے کو تھوڑی کہا جاتا ہے واپس جاؤ یہ پیغام لے کے مذاکرات ناکام ہو گئے. انہیں نے ملونوں نے عبدالعلی مزاری کو پکڑا، رسیوں سے باندھا، ہیلی کاپٹر وہاں سے اٹھا کے لے گئے اور بڑی بے دردی کے ساتھ اس کو شہید کر دیا. کس نے؟ انہیں یہودیوں کے ایجنٹوں نے. وہ یہودیوں کے ایجنٹ ہیں نا، جو بھی یہ کر رہے ہیں انہیں کے ایجنٹ ہیں، جہاں بھی کر رہے ہیں. ابھی اگر ان کے ایجنٹ نہ ہوتے تو شام میں سارا جھگڑا کیوں ہے، یمن میں سارا جھگڑا کیوں ہے، عراق میں سارا جہاد کیوں ہے؟ بھائی کوئی اسرائیل سے بھی تو جا کے جہاد کرو نا بھائی. اسرائیل پر ایک بھی گولی نہیں چلائی، نہ داعش نے، نہ طالبان نے، نہ القاعدہ نے چلائی آج تک. سارا جہاد ادھر ہو رہا ہے. تو پتہ چل گیا میں کیوں کہہ رہا ہوں کہ سب سے بڑا فتنہ کیوں، قرآن نے کہا کہ تمہارے سب سے بڑے دشمن میں نہیں کہہ رہا, قرآن کہہ رہا ہے. سب سے بڑا دشمن اگر انسانوں میں کوئی ہے تمہارا تو پہلے نمبر پہ یہودی ہے. اور جب قرآن نے فیصلہ کر دیا, نص قرآنی آ گئی, اب اس میں کوئی اجتہاد نہیں ہے. اپنے عقل کے گدے نہیں لڑانا شروع کر دینا کہ نہیں وہ فلاں جگہ اچھا ہے تو فلاں جگہ کہتے نہیں. جسے قرآن نے کہہ دیا اشد الناس عداوتا للذین آمنوا, انسانوں میں شدید ترین تمہارا دشمن کون ہے؟ یہود, الیہود والذین اشرک, پہلے نمبر پہ یہود. تو آج بھی وہی کر رہا ہے نا ساری شیطانیاں پوری دنیا میں. کتنا قتل و غارت عورتوں بچوں کا ہو رہا ہے, بے گناہ معصوم بچے مرد عورتیں شام میں, عراق میں, سب جگہ مارے جا رہے ہیں, یمن میں مارے جا رہے ہیں. پیچھے کون ہے؟ یہ سارے جہادی اسے کیوں نہیں لڑ رہے ہیں؟ یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ نہیں ہے بھائی؟ وہیں اسرائیل ہے, وہیں شام ہے, سب کی سرحدیں مل رہی ہیں, نہیں مل رہی. وہیں لبنان ہے, وہیں اسرائیل ہے. یہ سارا جہاد ادھر کیوں, اس سے کیوں نہیں لڑنے جا رہے ہیں؟ اسے کیوں نہیں لڑتے؟ یہ موزی سے لڑنے کے لیے کیوں نہیں آ رہے یہاں؟ کیوں نہیں آ رہے؟ نہیں, کبھی بھی نہیں آئیں گے بھائی. وہی تو ان کو, یہاں والوں کو یہ مشرک پال رہا ہے, وہاں والوں کو وہ یہودی پال رہا ہے. کاش جو بات ہمارے اداروں کو آج سمجھ میں آئی ہے, سن 80 میں سمجھ لیا ہوتا تو یہ نہ دیکھنا پڑتا. 1980 میں جب اوکلا سمجھا رہے تھے کہ اس آگ سے مت کھیلو, اس آگ سے مت کھیلو, یہ کسی کے دوست نہیں ہے, یہود و نصارا تمہیں لے جا کے بیچ جہنم میں پھینک دیں گے, دلدل میں پھینک دیں گے, اور پھر جو تمہارا حشر ہوگا آپ دیکھ لینا. آپ اس پر سمجھاتے تھے کہ بھائی ایسا نہیں کرو, ایسا نہیں کرو. تو شیطان پیچھے کون نکلا؟ وہی نکلے نا, سب سے بڑے شیطان وہی نکلے. تو یہ سب سے بڑا ثبوت ہے کہ سب سے بڑے دشمن تمہارے وہی ہیں. رسول نے حکم دیا لشکر جمع کر لو, ڈر گئے یہودی کیونکہ مذاکرات کا راستہ نکالو, لیکن منافق سامنے آ گیا. عبداللہ ابن ابی فوراً پہنچا یہودیوں کے پاس, سرنڈر مت کرنا, ہتھیار مت ڈالنا, وہ بنی غطفان بھی آ رہے ہیں, بنی قریظہ بھی آ رہے ہیں تمہاری مدد کو, اور 2000 سپاہیوں کے ساتھ میں بھی ہوں, جھکنا مت, ان کے سامنے ڈٹ جانا. یہودیوں کا حوصلہ بڑھ گیا کہ ہم تو لڑیں گے. قلعہ بندیاں کر لی, انہیں اپنے سپاہی اکٹھے کر لیے, فصیلوں پہ لگا دیے, حضور لشکر لے کے نکلے. اور طبری کا یہ جملہ ہے کہ اس دن لشکر کا علم علی ابن ابی طالب کے ہاتھ میں تھا. اب ہم تو کہتے ہیں کہ ہر جنگ میں جس میں علی تھے لشکر علم علی کے ہاتھ میں تھا, مگر بعض جگہ انہیں ماننا پڑتا ہے. تو چلو بعض جگہ تو مان رہے ہو نا, تو چلو اس جگہ مان لیا. یہاں مان لیا کہ اس دن رایت جنگ علی کے ہاتھ میں تھا, اور جس جنگ میں نہیں تھا وہاں رسول کو 39 دن انتظار کرنا پڑتا تھا کہ جب تک رایت واپس نہ آ جائے علی کے ہاتھ میں. رایت یعنی وہی علم, جب تک رایت جنگ واپس نہیں آئے گا جنگ فتح نہیں ہوگی. سب ہاتھوں میں دیکھ کے بتا دیا تھا, دیکھ کے بتا دیا تھا کہ جس ہاتھ میں بھی دے دو جنگ فتح نہیں ہوگی جب تک علم علمدار کے ہاتھ میں نہ آ جائے. صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد. حضور نے محاصرہ کر لیا, 8-10 بڑے بڑے پہلوان نکلے لڑنے کے لیے, مولا عارفان پہنچے, قتل کیا. اور یہاں بھی جیسے کل میں نے بتایا اس جنگ کے بارے میں بھی یہ واقعہ, کیونکہ نقل ہے اس لیے نقل کر رہا ہوں کہ اس جنگ کے بارے میں بھی ہے کہ اس میں یا اس میں بھی زیادہ لکھا ہوا ہے بنی نظیر کے واقعے میں کہ ایک ملعون نے تیر بھی مارا حضور کے خیمے میں بھی آ کر لگا, تو مولا کائنات نکلے ڈھونڈ ڈھونڈ کے چن چن کے ان کو مارا, پھر کچھ ساتھیوں کو بھی ساتھ لیا, ڈھونڈتے رہے ان 8-10 پہلوان جن کے نکلے تھے رات کی تاریکی میں, سب کو علی نے قتل کر دیا, سارے قتل کر دیا. پھر رسول کی خدمت میں پہنچے کہ اب کیا حکم ہے؟ رسول نے کہا بس اگر یہ صبح تک باہر نہیں نکلتے تو علی داخل ہو جانا ان کی آبادی میں, یعنی کہ جو قلعہ بندی ہیں ان کے فصیلے ہیں, اسے داخل ہو جانا لشکر لے کے. مولا کائنات نے تیاری کر لی کہ اب صبح ہوئی اور ہمیں داخل ہونا ہے. ادھر جناب یہودیوں کی میٹنگ بیٹھ گئی, ہائی ابن اختب ان کے ساتھ ہے, نام ذہن میں رکھیے گا, انشاءاللہ ایک دو دن بعد والی مجلس میں اس کا تفصیل سے ذکر آئے گا. ان کا بہت بڑا عالم بھی ہے, سردار بھی ہے, دانشور بھی ہے, عقل مند بھی ہے, لیکن خیر ابھی نہیں مارا جائے گا, مارا بعد میں جائے گا. اسی طرح وہ اس کا خاندان بھی یہاں پر ہے جس کا بھی میں نے ذکر کیا, سلام ابن ابی الحقیق, وہ خاندان بھی یہاں گڑھی میں یعنی قلعوں میں موجود ہے, قلعہ بندی میں. اب ان کی میٹنگ بیٹھی کہ ہمارے ساتھ تو ہاتھ ہو گیا, اتنے دن ہو گئے نا عبداللہ ابن ابی لشکر لے کر آیا, منافق ہے کہاں سے لائے گا؟ منافق کا کام میدان میں کبھی لڑنا ہوا؟ منافق کبھی میدان میں لڑتے ہی نہیں. آج تک منافقوں کے ہی تو بھگت رہے ہیں آپ اور ہم، کیونکہ منافق وہ ہوتا ہے کہ ادھر بھی ہے ادھر بھی ہے، جدھر پلہ بھاری دیکھتا ہے وہاں جھک جاتا ہے۔ لہٰذا نہ بنی قریظہ ہے نہ بنی غطفان، تو عبداللہ ابن ابی بھی نکل لیا، اس نے کہا میں کیوں ان کے ساتھ مروں، وہ تو منافق تھا نا۔ تو منافقوں کا کام یہ ہوتا ہے کہ بیچ بنجار میں چھوڑ جاتے ہیں اور پھر اس کے بعد اور بھی کام کرتے ہیں منافق کے، کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر کبھی ادھر صبح شام۔ آپ اس ملک میں رہتے ہیں ماشاءاللہ، مجھے زیادہ سمجھانے کی ضرورت نہیں ہے، صبح شام دیکھ لیا کیجیے کہ کیا ہو رہا ہوتا ہے، کیسے کیسے روپ بدل بدل کے آ رہے ہوتے ہیں، ہے نا، کتنے شریف لوگوں کے کیسے کیسے روپ ہیں۔ صلوات بھیجیے محمد آل محمد پر۔ دیکھیے میں جان رہا ہوں، میں جانتا ہوں کہ آج کا مضمون واقعی خشک ہے، مگر میں کیا کروں، میں اس کو زبردستی تر نہیں کر سکتا۔ صلوات بلند آواز سے بھیجیے تو مجھے پتا چلے کیا کیا جائے، اور میں کیا کروں، یہی ہے۔ اب کسی دن ویسا کسی نے ایسا، اب کیا کیا جائے، تاریخ میں تو ایسے ہی ہوتا ہے، پڑھتے چلے جاؤ، سمجھ لیجیے تھوڑی دیر کے لیے کلاس میں بیٹھے، لیکن کلاس کربلا کی ہے، کلاس ضرور ہے مگر یہ کربلا کی یونیورسٹی کی ایک کلاس ہے، ٹھیک ہے نا، دانشگاہ ہے کربلا کی، کلاس آپ سمجھ لیجیے، ٹھیک ہے نا۔ اسی لیے کسی کو نیند بھی نہیں آ رہی ماشاء اللہ، دیکھیے جس کو آ رہی تھی اس کی آنکھ کھل گئی، یہ فائدہ ہوا میرا جملہ کہنے کا۔ ایک بار اور صلوات علی، میں یہی میں چاہ رہا تھا، اب جب ان کی میٹنگ بیٹھی، اب ان کے پاس سرنڈر کرنے کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ دیکھ رہے ہیں کہ لشکر تیار ہے، علمدار سامنے ہے، وہ بھی علی بن ابی طالب ہے، کوئی بھی نہیں بچے گا، جنگ نہ لڑو۔ پیغام بھیجا کہ ہم جنگ نہیں چاہتے ہیں، ہماری جان بخشی کر دی جائے۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، پہلے سرنڈر کرو، جو فیصلہ ہوگا کر لیں گے۔ ہی ابن اختب عقل مند ہے، اس نے قوم سے کہا اب میری بات مان لو، اب تک تم نے میری بات نہیں مانی، اب مان لو، سرنڈر کر لو۔ کہا کہ بھائی سرنڈر کرنے کے بعد کیا ضمانت ہے ہمیں نہیں ماریں گے؟ کہا کہ میری بات مان لو، سرنڈر کر دو، اگر نہیں کرو گے تو جب بھی تو مارے جاؤ گے نا، سرنڈر کر دو گے تو جان بچنے کا موقع ہے۔ آپ کو جناب مسلمان گھسے مشکے قصدی، سب کی باندھ بوند کے لا کے ڈال دیا، کم از کم 3 سے 4 ہزار کی آبادی ہے ان کی، اس میں مرد 1000 کے قریب ہیں یہ جن کو باندھ کے ڈال دیا، جو لڑنے کے قابل ہیں۔ کیا کیا جائے تمہارے ساتھ بتاؤ، تم نے یہ کیا، ایک پیمان شکنی، دوسری وعدہ شکنی، تیسری، مسلسل ہم چاہ رہے ہیں تم آرام سے رہو، ہم بھی آرام سے رہے، تو ہمارے خلاف کبھی مشرکین سے ملتے ہو، کبھی کچھ کرتے ہو، کبھی اب یہاں تک پہنچ گئے تم نے پیغمبر کے قتل کی سازش تیار کی، ابھی تو حد ہے نا آخری، کیا کیا جائے۔ ہائی ابن اختب جو ہے وہ خطیب بھی اچھی گفتگو کرتا ہے، یہ کہتا ہے کہ خدا کے رسول، آپ کریم ہیں، آپ شریف ہیں، آپ رحمت للعالمین ہیں، آپ نے جو بھی فرمایا درست، یہ سب خطائیں ہم سے ہوئی، یہ سب غلطیاں ہم نے کی ہیں، یہ سب گناہ ہم نے کی، لیکن پھر بھی ہم یہی امید آپ سے رکھتے ہیں کہ آپ ہماری جاں بخشی کر دیں گے۔ دیکھیے دشمن ہے، رحیم کریم سب کہہ رہا ہے، رسول بھی کہہ رہا ہے، پھر آپ کہیں گے پھر کلمہ کیوں نہیں پڑھا؟ پھر میں وہی مثال دوں گا، مباہلہ والوں کو نہیں پتا تھا کہ کون آ گئے، بڑی نجران کی عیسائیوں نے سب دیکھا، خود ہی بتا رہے ہیں کہ یہ وہ لوگ ہیں، کلمہ پڑھا نہیں پڑھا، جزیہ دے دیا کلمہ نہیں پڑھا، کلمہ پڑھ لیتے تو چرچ گرجا سب ہاتھ سے نکل جاتا نا۔ سرداریاں ہوتی ہیں لوگوں کی، بھائی یہ سرداریاں 2 نمازیں جنازہ پڑھواتی ہیں، میں نے خود پڑھی ہیں بھائی، دیکھی بھی ہیں، یہ سرداریاں کیا ظلم کرتی ہیں، مر گیا ایک نماز گھر کے اندر، ایک نماز باہر مریدوں میں، معذرت کے ساتھ، میں خدا نہ کرے کسی پہ طنز نہیں کر رہا، کسی مکتب پہ طنز نہیں کر رہا، میں ان لوگوں کی بات کر رہا ہوں کہ جہاں سرداریاں اور یہ گدیاں جن کی وجہ سے گدیوں میں بیٹھتے ہیں لوگوں کی، تو سب چھن جائیں گی نا، ان کو بچانے کے لیے کیا کرنا پڑتا ہے، اتنے چہرے ساتھ لے کر چلنا پڑتے ہیں کہ اندر کچھ اور باہر، کیونکہ باہر مسئلہ بابا، یہ ہزاروں لاکھوں مرید بنے ہوئے، سارے نکل جائیں گے ہاتھ سے، ان کو پتہ چل جائے گا، لہذا رکھو پردہ رکھو، اندر کر لیں گے، پہلے نماز پڑھا دو اندر، کسی مولوی عالم کو بلا کے تو نماز پڑھا دے اصلی والی، نماز تو صحیح ہو جائے کم از کم۔ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر۔ اب جو بھی ہے اصلی نماز جو بھی ہے وہ اللہ کے خود ہی فیصلہ ہو جائے گا، ٹھیک ہے نا۔ چلیے بات کو آگے بڑھاتے ہیں، تو حضور نے ایک جرم یاد دلایا کہ سب قبول ہے سب, لیکن آپ کریم ہیں, آپ شریف ہیں, آپ رحمت للعالمین ہیں. اللہ کے رسول مسکرائے, رحمت للعالمین ہے نا, رحمت الہی کا پرتو ہے, یوں کہہ دوں کہ ذل رحمت الہی ہے. ذل الہی کسے کہتے ہیں؟ اللہ کے سائے کو. یہ جتنے بھی ملا اللہ کے سوا کسی دوسرے کو پکارنے کو شرک کہتے نا, یہ سارے ملا ابن خلدون سمیت, مورخ ابن خلدون, یہ سب اپنے وقت کے بادشاہوں کو ذل الہی کہتے تھے. کتابیں سینکڑوں پڑی ہیں مارکیٹ میں ان کی کہ ذل الہی جہاں پناہ, دنیاوی بادشاہوں کو اللہ کا سایہ قرار دیتے تھے کہ یہ اللہ کا سایہ ہے. رحمت للعالمین کو ذل الہی ماننے کو تیار نہیں ہوتے. اس لیے میں نے وضاحت کر دی کہ جب میں کہہ رہا ہوں کہ ذل رحمت الہی تو اس کا مطلب کیا ہے, اللہ کی رحمت کا سایہ ہے, پرتو ہے. اگر اللہ کی رحمت کو پہچاننا ہے تو حضور کی رحمت کو پہچاننا پڑے گا. حضور نے بخش دیا, اور کیسا بخشا, کیسا معاف کیا, جاؤ اپنا سب مال و اسباب لے جاؤ سوائے ہتھیاروں کے, سوائے ہتھیاروں کے اپنا سارا مال و اسباب لے جاؤ, نکل جاؤ, سب کی جان بخشی کر دی, سب کو چھوڑ دیا. اب مسلمان اور پریشان ہو گئے, پہلے بھی مال غنیمت نہیں ملا, اب بھی نہیں ملا, مال غنیمت کے لیے کچھ بچ ہی نہیں رہا, یہ کیا ہو رہا ہے. اہل پہلے قینقہ کا غزوہ ہوا, اس میں کچھ نہیں ملا, اب بھی خالی ہاتھ حسرت سے دیکھ رہے ہیں, یہودی اپنا مال سمیٹ رہے ہیں. بھائی دو طبقے ہوتے تھے نا, ایک مال غنیمت والا ہوتا تھا اور ایک وہ ہوتا تھا جسے مال غنیمت کی کوئی پرواہ نہیں ہے. وہ ہے نا درمیان میں موجود ہے نا, جس نے کتنے مقامات پر بتایا جنگ جیتنے والے کو مال غنیمت کی پرواہ نہیں ہوتی, جس کی تلوار سے جنگیں جیتی جائیں. بتائیے کس جنگ میں اسے مال غنیمت کون سا وہ اٹھا کے لایا میدان جنگ سے, جو رسول نے مسجد نبی میں آ کے دے دیا دے دیا, وہ بھی کس راہ میں خرچ ہوا وہ علی جانتا ہے, اس کا خدا جانتا ہے. لیکن علی کسی جنگ سے کچھ اٹھا کے لائے؟ اور سب سے بڑی مثال تو خندق کی ہے کہ نہیں ہے. خندق میں جب عمر ابن عبدود کو قتل کر دیا, اس کی تلوار, اس کی زرہ, اس کا خوف سب ہی رکھا, اس کے سینے پہ اس کی زرہ رکھی, اس کا خود رکھا, اس کا گھوڑا بھی وہیں چھوڑا, صرف سر کاٹ کے, دشمن خدا کا سر کاٹ کے آئے, کیونکہ وہ تو ظاہر کاٹنا تھا نا سر, اللہ کے رسول نے حکم دیا تھا. اب اس کی بہن جب آئی عمر ابن عبدود کی, روتی پیٹتی, جنازے کو دیکھا خاموش ہو گئی, لاش کو دیکھ کے چپ ہو گئی, حیران ہو گئی, کس نے مارا ہے میرے بھائی کو, کون ہے؟ وہ تو یہ سوچ کے آئی تھی کہ جناب لاش کا مسئلہ کیا جا چکا ہوگا, لاش کا مسئلہ کر دیتے تھے نا دشمنی, ہاتھ پیر ناک کان کاٹ دی جائے پہ جی, کرتے تھے لاشوں کے ساتھ یہ عرب. یہ کون تھا جس نے تلوار بھی وہیں ویسے رکھ دی, خود بھی وہیں رکھا, زرہ بھی وہیں رکھی, اور یہ میرے بھائی کا گھوڑا بھی کھڑا, یہ ہے کیا, راز کیا ہے؟ پوچھا کس نے مارا ہے میرے بھائی کو, کون ہے قاتل میرے بھائی کا؟ بتایا گیا ابو طالب کا لال علی, علی ابن ابی طالب, جو جانتے تھے نا, شہرت تو تھی نا ابو طالب کی بھی اور علی کی بھی. لہذا لاشے کو خطاب کر کے کہتی ہے کہ اگر علی کے سوا تجھے کسی اور نے قتل کیا ہوتا تو میں ساری زندگی تیرا ماتم کرتی, مگر اب نہیں رہوں گی, کیونکہ تو ایک شریف ترین فرد کے ہاتھوں قتل کیا گیا جس نے قتل کرنے کے بعد تیرا سامان نہیں لوٹا, کیونکہ علی کو مال غنیمت سے دلچسپی نہیں ہے. صلوات بھیجیے محمد علی محمد پر. اب سنیے کیا کیا بنی نظیر نے, رسول نے حکم دے دیا سوائے اسلحے کے سب لے جاؤ. تو آپ جانتے ہیں نا کہ خراب کرایہ دار, خراب اچھی کی بات نہیں کر رہا بھائی, خراب کرایہ دار کیا کرتا ہے؟ جس سے بڑی مشکل سے مقدمے لڑ لڑا کے آپ گھر خالی کرائیں تو جاتے جاتے کیا کرتا ہے؟ سوئچ توڑے گا, پنکھے توڑے گا, بلب توڑے گا, صابن دے تو اتار کے لے جائے, نل کے بھی توڑ دے گا, واش بیسن بھی توڑے گا, کھڑکیوں کے شیشے توڑے گا, دروازوں کی کنڈیاں نکال دے گا. آپ سب ہنس رہے ہیں, مطلب میں بالکل سچ کہہ رہا ہوں نا. دیکھیے بیلنس کر دیتا ہوں, کہیں مالک مکان ایسا ہوتا ہے, کہیں کرایہ دار, دونوں میں اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں. میری زندگی کرائے کے مکانوں میں گزری بھائی, بچپنا بھی کرائے تو میں جانتا ہوں, مجھے معلوم ہے, اور میں ابھی پہلے بھی کہہ چکا ہوں اور ریکارڈ میں بھی لاتا ہوں, مجھے اس پہ فخر ہے, مجھے کوئی عیب تھوڑی ہے میرے لیے. کہ میرے والد نے تو پوری زندگی بیچارے نے کرائے کے گھر میں ہی گزاری, جب اپنے گھر میں رہنے کی نوبت آئی تو انہیں نے ہمارا احسان لیا ہی نہیں, دنیا سے چلے گئے, کیا کیا جائے, اللہ کی مرضی. لیکن ساری زندگی کرائے پہ رہے, تو انہوں نے ایک اصول ہمیں سکھا دیا تھا جب مالک مکان گھر خالی کرنے کا کہے, ایک مہینے کا تو ٹائم دیتا ہے نا, ایک مہینے میں اگر تمہیں گھر نہیں ملے تو سامان سڑک پہ رکھ کے بیٹھ جانا, گھر خالی کر دینا, کیونکہ نہ نماز ہوگا نہ روزہ ہوگا, کوئی عبادت نہیں ہوگی, نہ تمہاری نماز نہ تمہارا روزہ, کچھ بھی نہیں ہوگا. تو لیکن یہ میں نے اس لیے بتا دیا کہ خامہ خامہ یہاں مالک مکان کرایہ دار بیٹھے ہیں, وہ کہیں غور سے نہ دیکھنا شروع کر دیں, لے بھائی میرا جاتے جاتے میرے مکان کا بیڑا غرق کر کے نہ چلا جائے, کہیں وہ بیچارہ اچھا شریف آدمی ہوگا کرایہ دار, کہے گا مولانا صاحب نے کیا مصیبت میرے گھر میں ڈال دی, یہ کہہ رہا ہے گھر خالی کرو میرا. تو میں نے کیا کہا, خراب قید لگا دی نا, قید لگا دی کہ خراب کرایہ دار کیا کرتا ہے, اوڑے تو بڑی مشکل سے خالی کراؤ اسے گھر, مقدمے بازیاں کر کے خالی کرایا گھر, اس نے کیا کیا, اس نے جاتے جاتے گھر کی تو ایسی تیسی کر ہی دیا. اب آپ حضرت سے دیکھ رہے ہیں, مجھے بھی بلا کے دے دے گی, قبلہ دیکھیے کیا کر کے گیا گھر کے ساتھ میرے اشرے دے گی, ایک ڈیڑھ لاکھ کا ویسے ہی خرچہ ہو گیا میرا ستیہ ناس کر کے. تو یہودیوں نے یہی کیا, مسلمان بےچارے انتظار میں بیٹھے تھے کہ چلو گھر خالی گھر تو مل جائے گا ہمیں, سامان نہیں ملا گھروں میں تو قبضہ کر لیں گے ان کے, انہوں نے جناب دیواریں تک توڑ دی اپنے گھروں کی, دروازے کھڑکیاں کچھ نہیں ملے ان کو, بھی ڈھول بجاتے ہوئے شادیاں نے بجا دیا, اب امان تو مل چکی تھی نا, جانتے تھے اب تو قتل ہوں گے نہیں, لہٰذا اور غصہ دلاتے ہوئے مسلمانوں کے سامنے سے ڈھول پیٹتے ہوئے چلے جا رہے ہیں. اب ان کے جاتی جلا وطن ہوتے ہی مسلمان جب بستی میں داخل ہوئے بنی نذیر کی تو دیکھا کچھ بھی نہیں, کچھ بھی نہیں, دروازے کھڑکیاں بھی توڑ کے گئے, دیواریں بھی گرا کے گئے, کچھ بھی نہیں ملا. تو مال غنیمت کی لالچ رکھنے والوں کا تو پھر یہی ہوتا ہے نا مشکل, تو کچھ بھی نہیں آتا ہاتھ, جس کو مال غنیمت کی پرواہ نہ کل تھی نہ آ جائے اسے اس کی کوئی پرواہ ہے بھی نہیں, وہ جانتا ہے کہ انسانی شرف سب سے بڑی چیز ہے. سب سے بڑی چیز کیا ہے؟ انسانی شرف. ایک نتیجہ دینا, وقت ہو گیا ختم ہو رہا ہے, لیکن ایک نتیجہ دینا چاہتا ہوں آپ کو, کیوں غدیر خم میں یہ آیت نازل ہوئی, الیوم یئس الذین کفروا عن دینکم, آج کفار تمہارے دین سے مایوس ہو. یہ مایوسی کیا ہے؟ کعب ابن احبار جیسے کردار کہاں سے آئے؟ ایک ہی نام لے رہا ہوں, باقی نام آپ کو سمجھ لیجیے گا. یہ وہ یہودی عالم تھا جس نے اسلام قبول کیا تھا, مسلمانوں میں داخل ہو گیا تھا, اور رسول کے بعد اس نے نہ معلوم کتنی حدیثیں, جیسے اور آپ ایک دو کو جانتے ہیں نا حدیثوں کے معاملے میں, تو یہ وہ آدمی ہے کہ جسے جناب ابو ذر نے اپنے عصا سے مارا تھا برے دربار میں کہ ملعون یہودی کی اولاد, تو ہمیں دین پڑھائے گا, ہمیں بتائے گا کہ اسلام کیا ہے, ہمیں بتائے گا. لیکن مسلمان تو بڑا فخر کرتے تھے نا, ارے بھائی یہ تو پڑھ لکھ کے مسلمان ہوا ہے, پڑھ لکھ کے مسلمان کیا, پڑھ لکھ کے تمہیں الو بنانے بھی تو آ سکتا ہے, ہم تو پیدا ہوئے تھے, یہ تو ہو کے آیا, ہو کے آنے والوں نے جو حشر کر دیا نا مومنین کا, یہ پڑھ کے آیا, یہ سمجھ گیا, وہ پڑھ کے نہیں آیا نہ سمجھ کے آیا, اسے پڑھا کے اور سمجھا کے بھیجا گیا ہے, اسے پڑھا کے اور سمجھا کے بھیجا گیا ہے کہ ان کو ٹریک سے ہٹانا کیسے ہے. ان میں سے بعض کا تو شجرا بھی آپ نہیں جانتے, حسب نسب بھی نہیں جانتے, کہ دو پشت پہلے تھا کون, کہاں سے آ گیا, اچانک زمین سے نکل کے سامنے آ گیا. بس آپ اس میں خوش ہیں مسلمان, مومنین کی بات نہیں کر رہا, برا نہ مان جانا, آپ لوگ صلوات بھیج دیجیے محمد آل محمد پر, بھائی مسلمانوں کی بات کر رہا ہوں, سارے مسلمانوں کی بات کر رہے ہیں, سارے مسلمان. ارے پوچھ تو لو, دیکھ تو لو, کسی مشن کے تحت تو نہیں آیا, کوئی ٹاسک لے کر تو نہیں آیا, کوئی ہدف لے کر تو نہیں آیا, مسلمانوں کے بچوں کو تباہ کرنے تو نہیں آیا, ان کے عقیدوں کو پامال کرنے تو نہیں آیا, ان کی فکروں کو منتشر کرنے تو نہیں آیا, کیونکہ بھیجا گیا ہے اور مال دے کے بھیجا گیا ہے, مال دے کے بھیجا گیا ہے, ایسے ہوا نا. تو ایسے کتنے لوگ داخل ہو گئے تھے, کیوں داخل ہوئے تھے جانتے ہیں آپ؟ سب کو یہ یقین تھا کہ حضور کی کوئی اولاد نہیں ہے, اور جب اولاد نہیں ہے اپنا جال پھیلا چکے تھے عالم اسلام میں, لوگوں کو قابو کر لیا تھا کہ جیسے حضور سامنے سے ہٹیں گے ہمارا قبضہ ہو جائے گا, ہم پھر واپس اپنا یثرب, اپنا خیبر, اپنا مکہ ان سے سب واپس لے لیں گے مسلمانوں سے, بلکہ جو ان کی زمینیں انہیں لیے نہیں وہ بھی لے لیں گے. یہ تھا, اسی لیے مسلمانوں میں جو بھی افکار ہیں وہ اپنی جگہ غدیر خم میں, وہ تو آپ سنتے ہی رہتے ہیں, میں تو آپ کو تاریخی بات بتا رہا ہوں. آیت میں کیا فرمایا گیا, الیوم یئس الذین کفروا, آج کافر مایوس ہوا. کون سا کافر مایوس ہوا تھا؟ یہ جو غدیر خم میں علی کی ولایت کا اعلان ہوا ہے نا, اس اعلان نے یہودیوں کو مایوس کر دیا تھا کہ ہم تو یہ سمجھے بیٹھے تھے کہ رسول کے بعد اب کوئی دفاع کرنے والا نہیں، ہم قبضہ گروپ آ کے قبضہ کر لیں گے اسلام پہ، علی کی ولایت کے اعلان کی صورت میں قیامت تک کے لیے ختم نبوت کی مہر بھی لگ گئی اور ایک دفاعی لشکر قیامت تک کے لیے تیار ہو گیا جو ولایت کی پیروی کرتا رہے گا۔ بس یہی سبب ہے کہ آج وہ ساری تیاری آپ کے خلاف کر رہا ہے اور کسی کے خلاف نہیں کر رہا، کیونکہ 1400 سال میں اس سے جو کچھ بھی چھینا گیا ہے آپ نے چھینا ہے۔ ایک اور صلاح رائے سرما دی، میرا بچہ بھی تو آپ میں کھو گیا نا۔ اللہ یا رسول اللہ، اب سمجھ میں آئے کہ الیوم یہ سر لذینہ کفرو کا مطلب کیا ہے؟ وہاں جو ہوا وہ اپنی جگہ، وہ بعد میں جو منافقتیں ہوئی وہ اپنی جگہ، لیکن اصل میں کیا ہوا کہ جو سب سے بڑا سازشی تھا، سب سے بڑا دشمن تھا، اس پر اوس پڑ گئی کہ میں تو یہ امیدیں لیے بیٹھا تھا، پھر آگے اعلان ہو گیا کہ کون ہے بعد والا، مانو یا نہ مانو اس سے کیا فرق پڑتا ہے۔ رسول نے تو بند باندھ دیا نا کہ اب کچھ نہیں ہوتا، اسلام کو دین مکمل ہو گیا، لہذا جب جب وقت پڑا کون نکلا؟ علی نکلا، علی کی اولاد نکلی، اب آئے گا تو کون آئے گا؟ کس کا بیٹا ہوگا؟ کس کا بیٹا ہوگا جب وقت پڑے گا؟ یہ ہے وہ 1400 سال کا مارکہ جو یہودیوں سے جاری ہے، آج بھی اربوں کھربوں آپ کے خلاف خرچ کر رہے ہیں نا، کر رہے ہیں نا، تو مایوسی کی کیا ضرورت ہے؟ اطمینان رکھو، اپنے مال سمیت، اپنے اسلحے سمیت غرق ہو جائیں۔ پہلے نیل میں مومنین کا دشمن، اس زمانے کے مومنین بنی اسرائیل تھے، یاد رکھیں گے، جناب موسیٰ کے زمانے کی بات کر رہا ہوں، اس کے بعد تو وہ خود سب سے بڑے ظالم بن گئے۔ فرعون نیل میں غرق ہوا، اور یہ جو آخری فتنہ برپا کر رہے ہیں روئے زمین پر، یہ آخری فتنہ ان کا، یہ کہاں غرق ہوں گے؟ اطمینان رکھیے، ان کے لیے خلیج فارس تیار ہے، اربوں کھربوں انہیں خرچ کیا، آج خود مشکل میں گرفتار ہیں کہ کیا کریں، کیسے حمایت کیسے کریں، حمایت کرتے ہیں تو دنیا میں رسوا ہوتے ہیں۔ مومنین کی چھوٹی چھوٹی سی جماعتوں نے ان کو دنیا میں ایسا ذلیل کر دیا، ایسا رسوا کر دیا کہ وہ سب سے بڑے شیطان امریکہ کو یہ سمجھ بھی نہیں آ رہا کہ میں عراق میں کس کی حمایت کروں، کس کی مخالفت کروں، شام میں کس کی مخالفت کروں، کس کی حمایت کروں، سمجھ میں نہیں آ رہا اسرائیل کو کہ کروں کیا، کیونکہ پوری دنیا داعش کے خلاف، ان کی اپنی عوام اس کے خلاف، بنانے والے یہ خود، اب یہ کیسے اقبال جرم کریں گے، بھائی ہمارے آدمی ہیں، پھنس گئے نا۔ یہ اچھی خبریں آ رہی ہیں، آپ کو آ جائیں گی انشاءاللہ، مسلسل آئیں گی، بے فکر رہیے، اطمینان رکھیے، قربانیاں رائے گا تھوڑی جاتی ہیں، کیا سمجھا آپ نے کہ ہزاروں شہیدوں کا خون رائے گا چلا جائے گا؟ کبھی ہم نے مایوسی کی بات کی آپ کے سامنے؟ اتنے برسوں سے آپ ہمیں سن رہے ہیں، کبھی آپ نے میرے منہ سے کوئی مایوسی کا جملہ سنا؟ کیوں، کس نے مایوسی کی بات کرو؟ مایوسی کی باتیں وہ کرے جس کے سر پہ اس کا امام نہ ہو۔ میں کیوں مایوسی کی بات کروں؟ اللہ میں کیوں مایوس کروں؟ میں ہوتا کون ہوں آپ کو مایوس کرنے والا؟ اس لیے زندگی میں کبھی میں نے مایوسی کی بات کی نہیں۔ کیوں، میرا انتظار 10 سال کا تھوڑی ہے، میرا انتظار 50 سال کا تھوڑی ہے، میں تو 1150 سال سے انتظار کر رہا ہوں، اور مولا میں مایوس نہیں ہوں گا، آگے 1150 سال بھی انتظار کرنا پڑا، کبھی مایوسی کا لفظ زبان پہ نہیں ہوگا مومن، اللہ کے وعدے پر یقین ہے۔ میں کون ہوتا ہوں آپ کو مایوس کرنے والا؟ میں تو آپ کو بتا رہا ہوں کہ اطمینان رکھو، اب تو سمٹ رہا ہے کاروبار دنیا، سمٹ رہا ہے، صف بندی شروع ہو گئی، اطمینان رکھو۔ अब वो होने वाला है जिसका आपको इंतजार है, मगर कुर्बानी तो देनी पड़ेगी ना भाई, वही कुर्बान। लेकिन अच्छी खबरें नहीं आ रही, मार मार के इनका भुर्ता नहीं बना दिया, और दो चार दिन में भी आपको पता चल जाएंगी और अच्छी खबरें कि क्या होने जा रहा है। दो तीन दिन में अच्छी खबरें आनी शुरू हो गई, अब उनको भागने का मौका नहीं मिल रहा, मुहासिर में रास्ता ढूंढ रहे हैं, चाह रहे जमीन में छुप जाए, मगर जमीन भी पनाह नहीं देगी, नहीं देगी पनाह, इत्मीनान रखें। लेकिन वो आखिरी मार्के का ये आगाज है, ये आखिरी मार्का नहीं, बल्कि मैं इसको आगाज भी नहीं कहता, इस मार्के का आगाज तो करबला में ही हो गया था। अभी आप देखिए ना, अजीब इत्तेफाक है, जो मसाइब में पढ़ने जा रहा हूँ सिर्फ ये जो दस्ती बम हमला किया गया ख्वातीन की मजलिस में, इसमें बच्चे बच्चियाँ भी शामिल हैं जख्मियों में, और एक बच्चा ही शहीद हुआ है अभी तक जो मुझे खबर है, बच्चा शहीद हुआ है, अब दो हो गए होंगे बहरहाल। तो जाहिर के जो मैंने पहले अर्ज किया था कि कुछ शदीद जख्मी भी हैं, ठीक है ना, लेकिन आप ये तो देखिए ना कि यही आपकी ज़बानों पे सवाल होता है ना कि आखिर कब तक, आखिर कब तक। मुझे एक बात बताइए, 14 सदियों में वो एक दौर बता दीजिए कि जिसमें मोमिनीन आराम से रह के चले गए, कब रहे, नहीं रहे ना। ये दुश्मन है, ये अजली दुश्मन है, हक और बातिल का मार्का है, ये मार्का एक दिन का नहीं है, दो दिन का नहीं है, एक साल का नहीं है, 10 साल का नहीं है, ये जारी है, ये जंग जारी है इसमें, मगर जीतता वही है जिसकी इस्तकामत है, जिसकी इस्तकामत है, जो साबित कदम है मैदान में वो जीतता है। तो औरतों बच्चों पे भी मैंने शुरू की, मस्जिद जब शुरू की तो यही कहा था ना कि बुज़दिलों की पहचान क्या है, औरतों बच्चों पे हमला करना, छुप के हमला करना, क्योंकि मैदान में नहीं लड़ सकते ना, मैदान में लड़ रहे हैं शाम में, इराक में, लबनान में, देखा है ना इनका क्या हशर किया है मैदान में, यमन में मैदान में नहीं आ सकते ना, बमबारी करके चले, नहीं लड़ सकते उनसे, हम मैदान के लोग हैं ना, ये मैदान में नहीं लड़ सकते, छुप के वार करते औरतों बच्चों। तो मुझसे पहले जब पूछते थे लोग कि आप लोग मुबालिगा करते हैं करबला के वाकयात में, भाई ऐसा कैसे हो सकता है, भाई जंग हो गई ठीक है, कत्ल कर दिया, ये जो आप मुबालिगे करते हैं कि लाशों को पामाल किया गया, टुकड़े टुकड़े किया गया, नेज़ों पे सर उठाए गए, खेमों को आग लगाई गई, रसूलजादियों के सरों से चादरें छीनी गई, ये सब ये आप मुबालिगा करते हैं, ऐसा कौन जालिम कर सकता है कि रसूल की बेटियों को बाजार में फिराए। लेकिन अब आज मुझे जवाब देने की ज़रूरत नहीं, जब आज 21वीं सदी में ऐसे मलून मौजूद हैं जो औरतों बच्चों के साथ ये सलूक करें कि उनके टुकड़े टुकड़े कर दें, औरतों के पेट चाक करके बच्चों को निकाल के उनके टुकड़े करें, अब तो दुनिया देख रही है ना ये फिल्में, मैं नहीं कह रहा जबानी, खुद बनाते हैं वो दहशत फैलाने के लिए और खुद भेजते हैं, यानी जैसे करबला में हुआ था ना कि हर मुजरिम ने अपने जुर्म का इकरार किया था, मुबालिगा नहीं करते भाई, ये कातिलों ने इनाम के लालच में हर एक ने इब्ने ज़ियाद के दरबार में और यजीद के दरबार में अपना अपना जुर्म बयान किया था। इसीलिए मेरे मौला के पास, जनाब सैयद सज्जाद के पास जब ये खबर आई कि मुख्तार ने क़याम कर लिया है और चुन चुन के कातिलाने हुसैन को मार रहा है, तो जनाब सैयद सज्जाद ने बेसाख्ता पूछा था, हुरबला पकड़ा गया कि नहीं, ये मिनहाल की रिवायत है, जनाब मिनहाल की, मिनहाल मौजूद थे इमाम की महफिल में, वहाँ से उठे चले गए सफ़र के, कूफे पहुँचे, मुख्तार को मालूम हुआ कि चौथे इमाम का साहबी आया है, एहतराम किया, दरबार में बुलाया। मिनहाल कहते हैं कि मैं देख रहा था कि एक कातिलाने हुसैन में से एक को पकड़ कर लाया जा रहा था, वो कत्ल का हुक्म देता था, तो अचानक शोर हुआ कि हुरमला पकड़ा गया, हुरमला इब्न काहिल असदी ये पकड़ा गया। एकदम मिनहाल को इमाम की बात याद आई और कहते हैं मुख्तार मुबारक हो तुझे, मुख्तार हैरान से, हैरान कैसे, कहते हैं मिनहाल किस बात की मुबारकबाद दे रहे हैं, कहा हुरमला की गिरफ्तारी की, कहा वो क्यों, कोई खास वजह, कहा मैं इमाम की खिदमत में मौजूद था और तेरे क़याम की खबर पहुंची, इमाम ने सबसे पहले पूछा था ये बताओ कि हुरमला अंजाम को पहुंचा कि नहीं पहुंची। बस मुख्तार कहता है इसको मेरे सामने लाओ, मुश्किल कसी में, कहा मनून आखिर तूने करबला में ऐसा किया क्या है कि मेरा इमाम तेरे अंजाम के लिए बेचैन है, क्या किया, कहते अमीर जो करना है कर दे, कत्ल कर दे, मुझसे ना पूछ करबला में, क्या इस पर कोड़े बरसाओ, बता क्या किया, कहते अमीर सुन, जब मुझे पिसले सात का हुक्म हुआ कि करबला آگے ابن زیاد کا حکم پہنچا کہ کربلا میں جا کے عمر سعد کے لشکر میں شامل ہو جا، تو میں 6 تیر لے کر چلا تھا اپنی ترکش میں، اور زہر میں بجھا کے میں تیر لے کے چلا تھا، اور یہ تیر ہر تیر تیرے سے شعبہ تھا، ہر تیر کے 3 منہ تھے، 3 تیر تو میرے خالی گئے، 3 تیروں نے بڑا کام دکھایا. پہلا تیر میں نے اس وقت چلایا تھا کہ جب سقائے حرم کے شانے کٹ چکے تھے، اور سقائے حرم اپنے گھوڑے کو ایڑ دیتا جاتا تھا اور کہتا جاتا تھا مجھے خیام حسین تک پہنچا دے بس. رسول صاحب نے مجھے حکم دیا تھا ایسا کام کر کے پانی خیموں میں نہ جانے پائے. میں نے پہلا تیر اس وقت مارا تھا، کہاں مارتا، اتنے تیر لگے تھے عباس کے جسم پر جگہ نہیں تھی، تو پھر عباس مشکیزے پر چھا گئے تھے، مشکیزے کا نشانہ کہاں سے لیتا. جب میں نے 2-3 بار چکر کاٹے تو مجھے پہلو میں ذرا سا مشکیزے کا حصہ نظر آیا، میں نے ایسا تیر مارا مشکیزے کو چھیدتا ہوا تیر عباس کی پسلیوں میں پیوست ہو گئی. بس اس پانی کا بہنا تھا، عباس سے گھوڑے پر رہا نہ گیا، اسی اثنا میں کسی نے گرز مارا، عباس سر کے بل گھوڑے سے نیچے. مختصر بتا رہا ہوں، بہت مختصر بتا رہا ہوں. پھر کہتا ہے دوسرے تیر کا حال بتا، پیٹ رہا ہے اپنا سر مختار بن حال گرو نے، کہا امیر مجھے معاف رکھ دوسرے تیر کے حال سے، جو سزا دینی ہے دینے کا، پھر اس کی کھال اتارو. نہیں بتاتا ہے. جب تشدد شروع ہوا اس کے اوپر، پھر کہتا ہے سب دوسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب لشکر کوفہ و شام کو شکست ہو چکی تھی، حسین ایک ایسے مجاہد کو لے کر آ گیا تھا ششمائے، کہ اس نے صرف خوش کھوٹوں پہ زبان پھیری تھی، لشکریوں نے ہتھیار ڈال دیے تھے. پھر پسر صاحب نے مجھے بلایا تھا، حکم دیا تھا ایسا کام کر کہ حسین کا کلام قطع ہو جائے، اقطع کلام الحسین. بس میں نے دوسرا تیر کمان میں جوڑا اور ننے شیر خار کی گردن کا نشانہ لے کر چلا. مختار تخت سے نیچے گر پڑا، منحال بھی گر پڑے. پھر سنبھالا، ہوش میں آئے بیٹھے، ملعون تجھے ششما ہے، شیر خار بچے پر بھی ترس نہیں آیا. تیسرے تیر کا حال ہوتا، کہا امیر مجھے قتل کر دے، مجھ سے تیسرے تیر کا حال نہ سن. کہا نہیں، وہ تو تجھے بتانا پڑے گا، ورنہ میں تجھے بڑی بے دردی سے قتل تو کروں گا، ورنہ بڑی بے دردی سے ماروں گا، اتنی آسانی سے نہیں ماروں گا. پھر کہتا ہے کہ سن، تیسرا تیر میں نے اس وقت چلایا جب زہرا کا لال دلجھنا پھر ڈگمگا رہا. پسر سعد نے مجھے طلب کیا، کہا ایسا کام کر کے حسین اپنے گھوڑے سے گر گیا. میں نے آخری تیر کمان میں جوڑا، کہاں ماروں، سینکڑوں تیر حسین کے جسم میں پیوست، کوئی حصہ باقی نہیں تھا سوائے تیروں کے، کچھ بھی نظر نہیں آتا، مگر اتنی طاقت تھی زہرا کے لال میں کہ کوئی اسے گھوڑے سے گرا نہیں پا رہا. میں نے آخری تیر کمان میں جوڑا، کئی چکر کاٹے، بس سجدے کی جگہ خالی نظر آئی، پیشانی پہ سجدے کی جگہ خالی نظر آئی. میں سامنے آیا اور بہت قریب سے حسین کی پیشانی کا نشانہ لے کر میں نے جو تیر مارا، وہ تیر حسین کی پیشانی میں اندر تک گڑ گئے. بس میرے اس تیر کا لگنا تھا کہ پھر حسین سے گھوڑے پر سنبھلا نہ گیا، بس اتنا ضرور ہوا. آزاداروں کا آخری جملہ میرا سن لیجیے، اتنا ضرور ہوا کہ جو ہی زلزلہ نے دیکھا کہ میرا سوار گرنے والا ہے، اس وفادار حیوان نے اپنے چاروں پیر چیر دیے تاکہ بلندی کم سے کم ہو جائے. اس عالم میں حسین تشریف لائے تھے کہ آپ کا جسم اثر تیروں پر معلق تھا، اگر تیر نہ بھی ہوتے تو حسین کا جسم اثر زمین سے نہیں لگ سکتا تھا، اس لیے کہ جب آپ زین سے زمین پہ تشریف لا رہے تھے، ماں گود پھیلائے بیٹھی تھی، آ میرے حسین آ، تجھے آج ہی کے دن کے لیے چکیا پیس پیس. اللہ لعنت اللہ علی القوم الظالمین، وسيعلم الذين ظلموا اي منقلب ينقلبون. بس عزاداران حسین، آپ سے درخواست کروں گا، یہ ظالموں نے جو بزدلانہ حملہ کیا ہے خواتین کی مجلس میں، خبر آئی ہے کہ اس میں شہداء کی تعداد 2 ہو گئی ہے، اور زخمی جو ہیں ان میں سے کچھ کی حالت خراب ہے. آپ دعا کیجئے کہ پروردگار عالم بحق بیمار کربلا ان سب کو صحت کاملہ عاجلہ دے. اور ثابت قدم رہیے گا. یہ سب شرارتیں اس لیے ہو رہی ہیں کہ آپ کی عزاداری کو ڈسٹرب کیا جائے. آپ کو پوری دنیا کو بتانا ہے کہ اپنے لاشیں اٹھائیں گے, مگر کوئی بھی مصیبت ہمیں حسین کا غم منانے سے روک نہیں سکتی. اپنی عزاداری, اپنی مجالس, اپنی شبے داریاں پہلے سے زیادہ شان سے کرنا ہے. یہی ہماری شان و شوکت ہے, یہی ہماری صفت ہے جس نے ہمیں پوری دنیا میں زندہ رکھا ہوا ہے. اب میں نعرہ لگاؤں گا, آپ سب جواب دیں گے اتنی بلند آواز سے, لبیک یا حسین,
لبیک یا حسین,
لبیک
یا حسین,
لبیک
یا حسین,
لبیک
یا حسین, لبیک یا حسین.
تمام آج کے شہیدوں کو ملا کے تمام شہداء کے لیے ایک سورۃ فاتحہ پڑھ کر بخش دیجیے.